سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے،
مجھ کو جینے کا
کہتا ہے کہ نہ साथ आया था। कौन है तुम्हारे चाचा? اکیلے نہیں آ کے آئے گا
منع ہے
اکیلے آ گیا
مجالس اقرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب محی السنہ بھی تھا ان کے ارشادات پڑھ کر سنا جا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ رسوخ مطلوب نہیں, دوام عمل مطلوب ہے, وہ بتکلف صحیح. اگر احیاناً خلاف حدود شریعت کام ہو جائے توبہ سے فوراً اس کی تلافی کر لے, تاخیر توبہ باعث ضرر ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ رسوخ یعنی پکا پن مطلوب نہیں, دوام عمل یعنی ہمیشہ عمل کرنا مطلوب ہے. گو بتکلف صحیح, چاہے یعنی دل چاہ نہ رہا ہو لیکن پھر بھی اپنا معمول جو ہے اس کو پورا کرے. اگر احیاناً خلاف حدود شریعت کام ہو جائے یعنی کوئی گناہ ہو جائے توبہ سے فوراً اس کی تلافی کر لے, تاخیر توبہ باعث ضرر ہوتا ہے, توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, دیر کرنے سے نقصان ہوتا ہے, باطن کو نقصان پہنچتا ہے. ارشاد فرمایا کہ کلام میں, معاملات میں, تقریر میں ایسا کوئی عنوان نہ آنے پائے جس میں اپنی بڑائی یا کمال یا خوبی ظاہر ہو. اس بات کی طرف جملہ اہل تعلق کی نگرانی بھی خصوصی چاہیے, نیز تاکید بھی کرتے رہنا چاہیے. اس میں بڑائی آ جانا, اپنی بات کے اندر کوئی ایسی بات بیان کر دینا, اپنی نیکی کو بیان کر دینا, لوگوں میں واہ واہ ہو جاتی ہے اور نفس خوش ہو جاتا ہے مگر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور بڑائی آ جانا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر صرف میری چادر ہے, بڑائی صرف میری چادر ہے, جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن توڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ بڑائی سے اور تمام برے گناہوں سے, بری بری باتوں سے, بری عادتوں سے اور گناہوں سے ہمیں بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے کبھی کبھی اذیت پہنچتی ہے انہیں کبھی کبھی کچھ ہدیہ بتکلف پیش کر دیا کرے, اور کبھی کبھی دعوت اور ناشتہ بھی کر دیا کرے. اس سے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا, اور بوقت اذیت یا حی یا قیوم کا ورد کریں, اور حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کو سوچ لیا کریں. ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے کبھی کبھی اذیت پہنچتی ہے انہیں کبھی کبھی کچھ ہدیہ بتکلف پیش کر دیا کرے, اور گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی دعوت اور ناشتہ بھی کر دیا کرے. اس سے قلب کو حق تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا, اور بوقت اذیت یا حی یا قیوم کا ورد کریں, اور حق تعالیٰ کے حاکم اور حکیم ہونے کو سوچ لیا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کو حالات پر پوری قدرت ہے, اور جو کچھ ہمارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک خاص حکمت کے تحت وہ حالات پیدا کرتے ہیں, اس لیے اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور جس سے تکلیف پہنچتی ہے اس کو ہدیہ دینے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہو جائے گی, پھر وہ تکلیف نہ دیا کرے گا. ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع سے نماز کامل ہوتی ہے, اور خشوع بغیر استحضار حق حاصل نہیں ہوتا. یعنی جب اس دھیان سے نماز پڑھے کہ حق تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں تو نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی, اور خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ قلب حق تعالی کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو. لیکن یہ دھیان بھی کب عطا ہوتا ہے؟ جب بزرگان دین سے تعلق ہو اور ان کے مشورے سے کچھ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا جائے. اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب, جب زبان سے اللہ اللہ کرو گے تو استقرار اور بار بار اللہ پاک کا نام لینے سے دل میں حق تعالیٰ کی محبت اتر جائے گی, اور ہر وقت دھیان رہنے لگے گا کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں. پھر اس مشق کی برکت سے بآسانی نماز کی نیت باندھتے وقت یہ دھیان کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں قائم ہو جائے گا, اور جب یہ دھیان غائب ہو جائے پھر اس کو تازہ کر لیا جائے. اس طرح سے نماز خشوع والی اور کامل ہو جائے گی, اور یہی نماز پھر آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی. اسی طرح تلاوت کے وقت بھی یہی خیال ہو کہ حق تعالیٰ ہماری تلاوت اور ذکر کو سن رہے ہیں,
اور ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تصور تو ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دائمی حضوری غفلت سے اور گناہ سے بچانے کے لیے اکثیر اعظم ہے۔ احقار مرتب کے دو شعر مناسب موقع درج ہیں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں، نور حق از ذکر حق در جا رسد، از زبان در دل ز دل تا جا رسد، جا یعنی حق تعالیٰ کا نور حق تعالیٰ کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے پہلے زبان سے دل میں، پھر دل سے جان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے، جان خود بازات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ، جان خود بازات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ، یعنی اپنی جان کو حق تعالیٰ سے باندھے ہوئے اور درد دل کو دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے شان میں یہ شعر ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر نیم خوابی کی حالت میں ہوا تھا، بیدار ہوتے وقت حضرت والا کی زبان مبارک پر یہ شعر جاری خود بخود ہو گیا، جان خود بازات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ، یعنی اللہ والے اپنی جان کو حق تعالیٰ سے باندھے ہوئے ہیں اور درد دل کو دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ وہ لاؤ پلاسٹک کی وہاں میز، ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں سے، ارشاد فرمایا کہ نماز میں خشوع سے نماز کامل ہوتی ہے، اور خشوع بغیر استحضار حق کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس دھیان کے حق سے، دھیان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، یعنی جب اس دھیان سے نماز پڑھے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ خشوع کا مفہوم یہ ہے کہ قلب حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے دھیان سے جھکا جا رہا ہو۔ لیکن یہ دھیان بھی کب عطا ہوتا ہے؟ جب بزرگان دین سے تعلق ہو اور ان کے مشورے سے کچھ اللہ کا نام لینا شروع کر دیا جائے۔ اذا تقرر على اللسان تقرر في القلب، جب زبان سے اللہ اللہ کرو گے تو اس تکرار اور بار بار اللہ پاک کا نام لینے سے دل میں حق تعالیٰ کی محبت اتر جائے گی، اور ہر وقت دھیان رہنے لگے گا کہ حق تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس مشق کی برکت سے بآسانی نماز کی نیت باندھتے وقت یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں قائم ہو جائے گا، اور جب یہ دھیان غائب ہو جائے پھر اس کو تازہ کر لیا جائے۔ اس طرح سے نماز خشوع والی اور کامل ہو جائے گی، اور یہی نماز پھر آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی۔ اسی طرح تلاوت کے وقت بھی یہی خیال ہو کہ حق تعالیٰ ہماری تلاوت اور ذکر کو سن رہے ہیں اور ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، بلکہ یہ تصور تو ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کوئی عبادت نہ بھی کر رہے ہوں، خالی بیٹھے ہوں، یا کوئی گھریلو کام کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، تو یہ تصور ہر وقت رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دائمی حضوری غفلت سے اور گناہ سے بچانے کے لیے اکثیر اعظم ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ دھیان رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا مجرب نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت یہ دھیان رکھے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے ہمارے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دو شعر بھی ہیں، نور حق از ذکر حق در جا رسد، از زباں در دل ز دل تا جا رسد، یعنی حق تعالیٰ کا نور حق تعالیٰ کے ذکر سے جان میں داخل ہو جاتا ہے، اس طرح کے پہلے زبان سے دل میں، پھر دل سے جان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے، جان خود بازات حق آویختہ، درد دل اندر دعا آمیختہ، یعنی اللہ والے اپنی جان کو حق تعالیٰ سے باندھے ہوئے ہیں اور درد دل کو دعا میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کافروں کی آپس میں دوستی اور طرح کی ہوتی ہے، یعنی صرف دنیا کے اغراض سامنے ہوتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آپس میں دوستی کے علامات اور لوازم حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائے ہیں، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے بندے آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء یعنی دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، جن کی شان دوستی یہ ہے، یعنی ایک خاص بات ان کی دوستی کی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روک ٹوک کرتے ہیں۔ افسوس کہ آج کل ہم لوگ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کو دوستی کا حق سمجھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میں کچھ کہوں گا تو وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے اور دوستی ختم ہو جائے گی۔ اس جرم کی سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے قلوب آپس میں ایک دوسرے کے احترام سے خالی ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دوسرے پر غائبانہ تنقید اور غیبت کرنے لگتا ہے، اور بسزا مطابق عمل ہے، کیونکہ جو شخص حق تعالیٰ کے اوامر اور نواہی میں یعنی احکامات اور منع کی ہوئی باتوں میں خاموش رہا گویا اس نے حق تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، پھر اس کا احترام دلوں سے کیوں کرنا اٹھ جائے گا؟ یعنی کیونکہ یہ اللہ کی عظمت اور احترام دل میں نہیں رکھتا تو لوگوں میں بھی یہ اس کا درجہ کمتر ہو جائے گا، بدتر ہو جائے گا۔ حضرت اقدس بولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا، اتنا صدمہ ہوا کہ گھر آ کر صاحب فراش ہو گئے، پیشاب میں خون آنے لگا۔ اللہ اکبر، کس درجے کے بزرگ تھے! عموماً آج کل کی دوستی اس نوع کی ہوا کرتی ہے، من ترا ملا بگویم تو مرا حاجی بگو، یعنی میں تجھے ملا کہا کروں گا اور تو مجھے حاجی کہا کرنا۔ حالانکہ مومن آئینہ ہے مومن کا، حدیث پاک ہے المؤمن مرآت المؤمن، ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی بات کھٹک والی دیکھے، مناسب موقع سے مناسب انداز سے اپنے کو کمتر سمجھ کر مخاطب کو افضل سمجھتے ہوئے عرض کر دے، دوسروں سے کہتا نہ پھرے۔ اسی لیے حدیث میں آئینے سے مثال دی ہے کہ آئینہ صرف اسی کو عیب بتاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، دوسروں کو غائبانہ نہیں بتاتا پھرتا۔ بس مسلمان کو بھی اس حدیث پاک پر عمل اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح لفظ آئینے سے صاف واضح ہوتا ہے، اور غیبت کا زنا سے اشد ہونا دوسری حدیث سے ثابت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ فصل سوئم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تغزله بتقوی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیاہ اور سرخ رنگ کے سبب بہتر نہیں ہے، مگر تو ان دونوں میں کسی ایک سے فضیلت حاصل کر سکتا ہے تقویٰ سے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیاہ سے مراد اہل عجم ہیں اور سرخ رنگ سے مراد عرب ہیں، اور مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ فضیلت کا مدار ظاہری رنگ اور صورت پر نہیں ہے اور نہ نسبت پر ہے بلکہ فلاں سید اور نہ نسبت پر ہے کہ فلاں سید اور فلاں پٹھان ہے، بلکہ افضل وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم و عزت والا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے بچنے والا ہے، اور گناہ ہوتا ہے تو فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور آئندہ پھر گناہ نہ کرنے کا عزم کرے تو انشاءاللہ وہ بھی متقی میں، تقوی والوں میں شمار ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں میں آج بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، سنت ہے، علاج کراتا رہے، مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے، ان دونوں کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں، اور اسی سال یعنی سن 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سریہ جموم کی طرف روانہ ہوا، کچھ قیدی اور مواشی یعنی مویشی ہاتھ آئے، اور جماعت الاولی میں یہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 آدمیوں کے ساتھ طرف بھی یہ کوئی مقام ہے، اس کے طرف روانہ کیے گئے اور 20 اونٹ ہاتھ آئے، اور اسی مہینے میں یہی زید عیس کی جانب روانہ جانب بھیجے گئے، اور ابو العاص بن ربیع آپ کے داماد یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر قریش کا مال تجارت لیے ہوئے شام سے آتے تھے، وہ سب لے لیا گیا، اور ابو العاص نے مدینہ میں آ کر حضرت زینب کی پناہ لی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھ کو واپس کرا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کر واپس کرا دیا، انہوں نے مکہ میں آ کر سب کی امانتیں ادا کی اور مسلمان ہو گئے، مگر زاد المعاد نے راجح اس قصے کے بعد حدیبیہ ہونا بیان کیا ہے اور اس کو ابو بصیر کی طرف منسوب کیا ہے، اور انہوں نے ہی آپ کے ارشاد کی خبر سن کر مال واپس کیا تھا، اور اسی میں سریہ عبد الرحمن بن عوف کا شعبان میں دومت الجندل کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور اسی سال شوال میں ارنعین کے مقابلے کے لیے سریہ کرز بن خالد سہری کا ہوا، 20 آدمی بھیجے تھے، وہ لوگ پکڑے گئے اور قتل کیے گئے جیسا کہ حدیثوں میں ہے، ان سب کے بعد حدیبیہ ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.